نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي قوم يقال لهم الرفضة يسبون أصحابي ألا فلا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم ولا تتبعوا جنائزهم ولا تناكحوهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن أو البدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
تیار کردہ پاک ریکارڈنگ سینٹر دکان
منفرد ذوق عمل ذوق منفرد ذوق عمل زور بیان رکھتا تھا دل پرسوز شعلہ فشاں رکھتا تھا اس کے لب پہ توحید کے نغمات رواں رہتے تھے دل میں عشق شہ لولاک نہاں رکھتا تھا اٹھ گیا عظمت و تقدیس صحابہ کا خطیب اٹھ گیا عظمت و تقدیس صحابہ کا خطیب دل میں اگرچہ وہ برکہ تپاں رکھتا تھا وہ روش اہل جہاں کا نہیں تھا پابند وہ روش اہل جہاں کا نہیں تھا پابند مرد آزاد تھا الگ اپنا جہاں رکھتا تھا اس کے پاؤں میں نہیں آئی کبھی لغزش ساکی اس کے پاؤں میں نہیں آئی کبھی لغزش ساکی گر کے راہ میں وہ کئی سنگ گرا رکھتا تھا. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام لیاقت پور ضلع رحیم یار خان کے غیور نوجوانوں دوستو سپاہ صحابہ کے کارکنوں آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے اس شہر میں تقریب کی غرض سے حاضری کا اتفاق ہوا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج 13 جولائی 1990 میں لیاقت پور کے اس عظیم چوک میں سپاہ صحابہ کے زیر اہتمام یہ فقید المثال اجتماع منعقد کر کے ہمیں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا گیا ہے. میرے دوستو, مولانا حق نواز تو شہید ہوئے کئی مہینے بیت چکے ہیں. ان کی جدائی, ان کا فراق, ان کا صدمہ ہم پر بہت بھاری ہے. پاکستان کے گلی گلی میں, کوچے کوچے میں, بستی بستی میں مولانا حق نواز کی یاد میں لوگ دھاڑے مار مار کر روئے ہیں. رمضان المبارک میں امام کعبہ نے پوچھا کہ یہ حق نواز کون ہے جس کے لیے لوگ غلاف کعبہ پکڑ کر رو رہے ہیں. صرف پاکستان نہیں, میں رمضان المبارک سے چند دن پہلے متحدہ عرب امارات کے دورے پر گیا تو ہم نے کوئی گاڑی ایسی نہیں دیکھی, کوئی مسلمان کا مکان ایسا نہیں دیکھا, کوئی اردو بولنے والا ایسا نہیں دیکھا جس کے پاس مولانا حق نواز کی کیسٹیں نہ گونج رہی. یہ اس کی مقبولیت کی دلیل. مولانا حق نواز کا مشن کیا تھا, ان کا موقف کیا تھا, وہ پاکستان میں سنی کو کس طرح بیدار کرنا چاہتا تھا, اس کا نسب العین کیا تھا. میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج تفصیل کے ساتھ اپنے قائد کے مشن کا اظہار کروں اور آپ کے سامنے یہ واضح کروں کہ سپاہ صحابہ کیا چاہتی ہے, سپاہ صحابہ کا پروگرام کیا ہے, نسب العین کیا ہے. شیعہ کے کل یا عقائد پر ہماری جماعت انجمن سپاہ صحابہ صوبہ پنجاب کے نائب صدر پیر محمد شاہ صاحب اور صوبہ سندھ کے صدر مولانا علی شیر حیدری صاحب نے تفصیل کے ساتھ اپنی معروضات پیش کی ہیں. لیاقت پور کے نوجوانوں, پاکستان میں سنی 42 سال سے مظلومیت کی زندگی بسر کر رہا ہے. پاکستان کے سیاستدانوں نے, ایم پی اے اور ایم این اے حضرات نے آپ کے ساتھ وعدے کیے, ہم سڑکیں پختہ کر دیں گے, ہم آپ کی گلیاں بنائیں گے, ہم یہاں سے نہریں کھدوائیں گے, ہم آپ کو سیمنٹ کے پرمٹ دلوائیں گے, ہم آپ کو ٹیلی فون لگا کر دیں گے, ہم یہاں کالج بنا دیں گے, سکول بنا دیں گے. ایک ایم این اے ایک ایم پی اے اس مطالبے پر آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے, آپ سے ووٹ مانگتا ہے, آپ کے پاس آ کر آپ کی رائے کا اظہار چاہتا ہے اور اس بنیاد پر وہ اسمبلی میں جانا چاہتا ہے. لیکن میرا قائد مولانا حق نواز چھنگوی چھنگ میں اس بنیاد پر اس نے الیکشن نہیں لڑا تھا, اس نے الیکشن سیمٹ کے لیے نہیں لڑا تھا, گلیوں کی سڑکوں کے لیے نہیں لڑا تھا, اس نے الیکشن میں نالیاں بنانے کا وعدہ نہیں کیا تھا, اس نے الیکشن اس بنیاد پر نہیں لڑا تھا کہ میں آپ کو آپ کے شہر کو سونے کی چڑیا بنا دوں گا, بلکہ پاکستان کی تاریخ میں وہ واحد الیکشن جان کا تھا جس میں ہمارے قائد نے الیکشن اس لیے لڑا تھا کہ میں صدیق کی ناموس کا پرچم اسمبلی میں بلند کروں گا, کہ میں صدیق کی عزت کا پرچم اسمبلی میں اٹھاؤں گا, میں فاروق اعظم کی عدالت کی کہانی اسمبلی کے ممبران کو سناؤں گا, میں عثمان غنی کی خلافت کا سبق اسمبلی کو دوں گا, میں علی کی شجاعت کا سبق اسمبلی میں دوں گا. میرے قائد کا اعلان تھا کہ اگر پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے توہین پر 14 سال سزا دی جاتی ہے تو صدیق کی توہین پر 3 سال سزا کیوں مقرر ہے؟ اس کے لیے عمر قید کیوں مقرر نہیں ہے؟ اس کے لیے تختہ دار کیوں مقرر نہیں ہے؟ اس کے لیے قتل کی سزا کیوں مقرر نہیں ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں صحابہ کرام کو اتنی گالیاں دی گئیں، وہ گالیاں جو کسی کو ماں کی گالی، بہن کی گالی نہیں دے سکتا۔ یہاں تک پور کے جوانوں، اس ملک میں، اس اسلام کے نام پر بنائے ہوئے ملک میں، کلمے کے نام پر بنے ہوئے ملک میں، توحید کے نام پر بنے ہوئے ملک میں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنے ہوئے ملک میں، اس پاکستان میں جس کی بنیاد میں 10 لاکھ انسانوں نے اس لیے خون بہایا تھا کہ یہاں صدیق کی حکومت ہوگی، فاروق کی عدالت ہوگی، عثمان و علی کی شرافت ہوگی، شجاعت ہوگی، اس ملک میں 42 سال کی تاریخ میں، اس ملک میں صرف اس لیے پاکستان کی یہ ساری تاریخ قربانیوں سے بھری ہے کہ یہاں کلمے کی حکومت ہو، یہاں قرآن کی حکومت ہو، یہاں شریعت کی حکومت ہو۔ لیکن آپ کے اس ملک میں جس کی بنیاد کلمے پر رکھی گئی تھی، اس ملک میں صدیق اکبر کو ماں کی گالی دی گئی، بہن کی گالی دی گئی، بیٹی کی گالی دی گئی، صرف زبان کے لیے دی گئی، تحریر کی شکل میں دی گئی، کتابوں کی شکل میں دی گئی، چیتروں کی شکل میں دی گئی، لٹریچر کی شکل میں دی گئی۔ سنیو، تم اپنی گلیوں کے لیے احتجاج کرتے رہے، سڑکوں کے لیے احتجاج کرتے رہے، بجلی کے لیے احتجاج کرتے رہے، پختہ بازاروں کے لیے احتجاج کرتے رہے، پاکستان کا سیاستدان اپنی ووٹ لینے کے لیے احتجاج کرتا رہا، شہروں کو سنوارنے کے لیے احتجاج کرتا رہا، لیکن ایک آواز تھی جو جنگ سے گونجی تھی کہ وہ احتجاج صدیق کے لیے کرتا تھا، وہ احتجاج عمر کے لیے کرتا تھا، وہ احتجاج عثمان کے لیے کرتا تھا، وہ احتجاج علی کے لیے کرتا تھا، وہ احتجاج عائشہ کے لیے کرتا تھا۔ وہ چیختا تھا، وہ چلاتا تھا، وہ روتا تھا، وہ چوکوں میں، گلیوں میں امت کو کرتا تھا، تمہیں پکارتا تھا، سنیوں کو بیدار کرتا تھا۔ او سنیوں، تیرے باپ کو گالی دی جائے تو بھڑک اٹھتا ہے، تیری ماں کو گالی دی جائے تو بھڑک اٹھتا ہے، بتا تیری غیرت کا جنازہ کیوں نکل گیا کہ ابو بکر کو گالی دی جائے، تو خاموش کیوں ہے؟ عمر کو برا کہا جائے تو سویا ہوا کیوں ہے؟ عائشہ کے دوپٹے کو بازاروں میں رنگا جائے، تیری غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ اٹھ اے سنی بیدار ہو، یا اپنے آپ کو سنی چلانا چھوڑ دی، یا دشمن کے مقابلے کے لیے میدان میں اہل سنت کا حق ہے یا نہیں؟ پاکستان کو سنی سٹیٹ کرا دینا یہ ہمارا حق ہے یا نہیں؟ ہم اپنے حق کی بات نہ کریں، ہم اپنے حقوق کی آواز بلند نہ کریں۔ سنیوں کو حقوق تو کیا ملتے، اپنے حقوق کسی نے مانگے؟ عجیب بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں سنیوں کو حقوق دیے جائیں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی سنی اپنا حق مانگے۔ کتنی بڑی بے حسی ہے یا نہیں؟ بولیے، 11 فروری 1979 ایران میں خمینی کا انقلاب آیا۔ کون سا انقلاب آیا؟ خمینی نے انقلاب برپا، اور وہ انقلاب خمینی نے اگر شیعہ کے نام پہ برپا کیا ہوتا تو ہمیں اعتراض نہیں تھا۔ میری بات ذرا غور کر، اگر وہ انقلاب شیعہ مذہب کی بنیاد پر ہو شاید ہم اتنا تشدد نہ کرتے، اتنی سختی نہ کرتے۔ کیوں کہ دنیا میں اور بھی بڑے انقلاب آئے، فلپین میں انقلاب آئے، روس میں 1917 میں بشریک انقلاب آیا، کمیونسٹ انقلاب تھا۔ ہم نے اس کے لیے تو کبھی جلسے نہیں کیے کہ وہ کمیونسٹ انقلاب کیوں آئے، لیکن خمینی نے 11 فروری 1979 کو جو انقلاب برپا کیا وہ انقلاب تھا اسلام کے نام پہ۔ کس نام پر؟ جب خمینی نے یہ انقلاب برپا کیا تو خمینی نے اعلان کیا کہ میں اسلام کا عالم بردار ہوں، میں اسلام کا دائی ہوں، میری حکومت اسلامی حکومت ہے۔ خمینی نے اس حکومت اسلامی کی بنیاد پر انقلاب برپا کیا. اور یہ میرے ہاتھ میں وہ کتاب ہے جس کتاب کی بنیاد پر ایران میں انقلاب آیا. کتاب کا نام ہے حکومت اسلامی. کیا نام؟ خمینی کے ایرانی انقلاب کی بنیاد ہے یہ کتاب. نام کیا ہے؟ حکومت. اب حکومت اسلامی جب نام ہے تو اس میں اسلام ہونا چاہیے نا, ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں کیا ہے؟ اس کے 40 صفحے پر یہ ہے کہ یہ بات ہمارے ضروریات مذہب میں شامل ہے کہ کوئی بھی آئمہ کے مقام معنویت تک نہیں پہنچ سکتا, چاہے وہ ملک مقرب ہو یا نبی مرسل. جو انقلاب اسلام کے نام کیا ہے, اگر اس تحریر کے بعد ہم خاموش ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تحریر بھی اسلامی انقلاب کی بنیاد, ٹھیک ہے؟ اگر ہم خاموش ہو جائیں تو گویا کہ ہم نے اس کو اسلام سمجھ لیا, ٹھیک ہے؟ 124,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا مرتبہ ساری کائنات میں بلند بلند ہے.
بالکل.
اور یہ کہتا نہیں ہمارے 12 اماموں کا درجہ ان انبیاء سے بھی بلند. اس پر اگر ہم خاموش رہ جائیں یا پاکستان کے علماء چپ کر جاتے تو یہ خمینی کی تحریر اسلام قرار پاتی. پاتی کی نہ پاتی. اور پھر اسی کتاب خمینی نے لکھا ہے کہ ابو بکر و عمر اور عثمان خاندان نبوت کا حق ہی نہ تھا, یہ تحریر بھی اسلامی قرار پاتی. خمینی کا انقلاب 1979 11 فروری اسلام کے نام پہ آیا. ہمیں دکھ یہ تھا کہ اندر کفر ہے باہر اسلام ہے, اندر دجل ہے باہر اسلام ہے, اندر شیطنت ہے باہر اسلام ہے, اندر پریب ہے باہر اسلام ہے, اندر جندکا ہے باہر اسلام ہے. اور اس کتاب پر جو ایران کا انقلاب برپا ہوا اس کے بعد خمینی نے ایران میں ان عقائد کو پھیلانا شروع کیا 1979 11. جب یہ انقلاب آیا تو پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں نے, بڑے بڑے جماعتوں کے لیڈروں نے خمینی کے انقلاب کو خوش آمدید کہا. کہا یا نہیں کہا؟ آپ کو یاد ہو ساری جماعتوں کہا کہ خمینی بڑا اسلام قلم بردار ہے. اور جماعتوں کے پاس دلیل کیا تھی کہ وہاں بڑا پردہ ہے, وہاں بڑا وہاں ٹیلیویژن پہ ریڈیو پہ اسلام کا نام آ رہا ہے, لہٰذا وہ اسلام کا قلم بردار. اس کے بعد خمینی کی دوسری کتاب کشف اشرار یہ 13 زبانوں نے شائع کی گئی. یہ ہے میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب. دیکھیے یہ خمینی کے انقلاب کی یہ بھی بنیادی کتاب ہے. ٹائٹل پر خمینی کا فوکس, ٹائٹل پر کس کا فوکس؟
خمینی
کا. اس کشف اشرار ایران میں لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا گیا اور پاکستان کے سکولوں اور کالجوں نے اس کو مفت تقسیم کیا. اس کتاب کے 107 صفحے پر خمینی نے دجل بکتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ میں ایسے خدا کو خدا نہیں مانتا جس نے عثمان اور معاویہ جیسے بدتماش لوگوں کو خلیفہ بنا دیا. میں نے آپ سے کہا ہے, مولانا حیدری نے بھی کہا, خمینی کو کتا نہ کہیں یا خنزیر نہ کہیں. کسی کتے نے کبھی مالک سے بے وفائی توجہ توجہ ہے. یہ ہے تاریخ. لیاقت پور کے چودھریوں سنو, میں آج تمہارے دروازے پر آ کر اس کفر کو دلائل سے آشکار کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں سپاہی صحابہ سختی کرتی ہے, سپاہی صحابہ کیا کرے؟ آپ بتاؤ. اس کتاب میں ہے کہ میں ایسے خدا کو خدا نہیں مانتا جس نے عثمان اور معاویہ جیسے علیہ اللہ نقل کفر کفر نباشت معاویہ اور عثمان جیسے بدکماش لوگوں کو خلیفہ بنا دیا. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں, جس کے نکاح میں تیری بیٹی ہو وہ تو شریف کہلائے, جس کے نکاح میں میری بیٹی ہو وہ تو شریف کہلائے, جس کے نکاح میں تیری بہن ہو وہ تو شریف کہلائے, جس کے نکاح میں میری بہن ہو وہ تو شریف کہلائے. 1400 سال کے بعد محمد مصطفیٰ کا دوہرا دماغ اتنا مظلوم رہ گیا ہے کہ پیغمبر جس کو ایک بیٹی دے وہ فوت ہو جائے, پھر دوسری بیٹی دے وہ بھی فوت ہو جائے, تو پیغمبر فرمایا ہے عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی, اور ایک روایت میں ہے کہ میری 100 بیٹیاں ہوتی, اور ایک روایت میں ہے کہ میری 200 بیٹیاں ہوتی. عثمان باری باری ایک فوت ہوتی جاتی, دوسری میں تیرے نکاح میں کرتا جاتا, اس لیے کہ میرے سے بہتر خسر کوئی نہیں, تیرے سے بہتر داماد کوئی. پیغمبر جس عثمان کو اپنی لڑکی رشتے میں دے, اللہ کے حکم پر دے, وحی الٰہی کی وجہ سے دے, اللہ کے احکام پر دے, اس عثمان غنی کو خمینی بدکواس کہے, بد عادت کہے, بدتمیز کہے, اس کو گالی دے, اس کو برا کہے, تیرا دماغ شریف ہو, محمد کا دماغ بدکواس کہلائے, اس کے بعد تم مجھے کہے کہ سختی کرتا ہے, مجھے کہے تشدد کرتا ہے, مجھے کہے فساد مچاتا ہے, مجھے کہے تقریب کاری کرتا ہے, یاد رکھ لیاقت پور کے چودھری سیاست دان مولوی پیر, میں تشدد نہیں کرتا, میں سختی نہیں کرتا, میں فساد نہیں مچاتا, میں تقریب کاری نہیں کرتا, میں تیرے ایمان کی حفاظت کرتا ہوں, میں اسلام کی چوکیداری کرتا ہوں, میں صحابہ کے چوکیدار بن کر, صحابہ کا غلام بن کر, صحابہ کا دیوداگر بن کر, صحابہ کا فقیر بن کر تیرے ایمان پہ پہرا دیتا ہوں. یہ کتاب کشف اسرار ہے, خمینی کی یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو ایران کے بنیاد انقلاب کی اساسی کتاب کہا گیا ہے. اس کتاب کے 111 صفحے پر خمینی نے لکھا ہے کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں. یہ کتاب ہے, میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ تمہارے پیغمبر قرآن کے دشمن کو کیوں روزے میں سناتے, تمہارے پیغمبر قرآن کے مخالف کو اپنے مسلح پہ کھڑا کرتے ہیں, اور وفات کے وقت یہ کہتے ہیں مرو با بکر فل یصلی بالناس, ابو بکر کو بلاؤ آ کر میرے مسلح پر نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے جواب دیا ان ابانی کب سکے, میرے والد بیمار ہیں, آپ عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائے. حضور نے 3 مرتبہ فرمایا یا اب اللہ الا ابا بکر, اے عائشہ میں کیا کروں, میرا خدا ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مسلح پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں. اس صدیق اکبر کو خمینی کے تجربہ کے سیتمت پکے بدماشی کرے قبر بکے کہے کہ یہ قرآن کا دشمن تھا, اور پھر اسی کتاب کے 119 صفحے پر خمینی نے ایک بڑا عجیب قبر بکا ہے. واقعہ کے پاس نکل کرتے ہوئے خمینی نے اس فارسی کی کتاب میں کہا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. سمجھو ہے ان تحریروں کے بعد پیغمبر کی, سمجھو ان تحریروں کے بعد پیغمبر کی اس حدیث پہ غور کریں. لیاقت پور کے لوگوں آپ کی توجہ ہے, میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے, سچ تو نہیں ہے. ان تحریروں کے بعد پیغمبر کے اس حکم پہ غور کریں. حضور نے فرمایا اذا ظهرت الفتن والبدع وصحبت اصحابی, جب کتنے عام ہو جائیں, جب بدعتیں پھیلنے لگ جائیں, وصحبت اصحابی, اور جب میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں, فلیظہر العالم علمہ, اس وقت عالم کو چاہیے میدان میں اتر آئے اور اپنا علم ظاہر کرے. وان لم یفعل ذلک, اگر ایسے وقت میں عالم چپ کر کے گھر میں بیٹھا رہا, مصلحت کی چادر تان کے بیٹھا رہا, تسبیح گھر میں کرتا رہا, میرے صحابہ کو گالیاں دی جاتی رہی, مولوی چپ کر گیا, پیر چپ کر گیا, چودھری چپ کر گیا, سنی چپ کر گیا, پیغمبر نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اس پر اللہ کی لعنت ہے, نبیوں کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے, پوری امت کی لعنت ہے. خمینی نے جب اس کفر کو بکا تھا, اس بدل کو بکا تھا,
اس پریت کو بکا تھا. یہ کفر لاکھوں کتابوں کی شکل میں بازار میں آیا تھا. لاکھوں اردلیوں نے صحابہ کو گالیاں جن کتابوں میں دی گئی وہ کتابیں بازار میں آئی تھی. میرے دوستو ایک طرف ایران کی حکومت تھی, ایران کا ڈالا تھا, ایران کا پیسہ تھا, ایران کا روپیہ تھا. ایران کے ڈالر نے اس کفر کو عام کرنا چاہا, ایران کے ٹیلی ویژن نے اس کفر کو عام کرنا چاہا, ایران کے ریڈیو نے اس کفر کو عام کرنا چاہا. پاکستان میں اور علماء بھی تھے اور جماعتیں بھی تھے, احتجاج کرتی رہی, بات کرتی رہی, لیکن اس کفر کے لیے فل یز عالم علم ہو کہ عالم میدان میں اتر کر اپنا علم ظاہر کرے, یہ ایک فریضہ تھا. اس فریضے پر عمل کرنے کے لیے اگر پاک دنیا کے 44 اسلامی ملکوں میں کوئی حکومت ہوتی تو اس کفر کو آسکار کرتی, کوئی ریڈیو ہوتا اس کفر کو آسکار کرتا, کوئی ٹیلی ویژن ہوتا اس کفر کو آسکار کرتا. لیکن ایک مرکز کلندر تھا جس کا نام اکرواز جنگی تھا, جس کے پاس کوئی ریڈیو نہ تھا, کوئی ٹیلی ویژن نہ تھا, کوئی اخبارات نہ تھے, کوئی ایران کا ڈالر نہ تھا, ایران کا پیسہ تھا, پیسہ نہ تھا. اس کے پاس جب کچھ بھی نہ تھا تو وہ خود تنہا میدان میں اتر آیا, کارزار میں اتر آیا, کانٹوں کی مالا پہ اتر آیا اور چیخنے لگا. کیسے چیخا؟ میاں والی کی جیلوں میں گیا جب بھی چیخا, مسجد کی جیل میں گیا جب بھی چیخا, آئے جلا غازی خان کی جیل میں رہا جب بھی چیخا, لاہور کی جیل میں رہا جب بھی چیخا, جنگ کی جیل میں رہا جب بھی چیخا. وہ دکھ اٹھا کر چیختا رہا, وہ گالیاں سن کر چیختا رہا, وہ گولیاں کہہ کر چیختا رہا. اس پر کافران حملے ہوئے وہ چیختا رہا, اسے گالیاں دی گئی وہ چیختا رہا, اس پر پابندیاں لگائی گئی وہ چیختا رہا, اور پیغمبر کے اس فریضے پر عمل کرتا رہا. کفل ہرل عالم علم ہو, عالم کو چاہیے میدان میں اتر کر اپنا علم ظاہر کرے. اس کو پتا تھا مجھے قتل کر دیا جائے گا, وہ پھر بھی چیختا رہا. اسے پتا تھا مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا, وہ تب بھی چیختا رہا. اسے پتا تھا مجھے تکلیف کار کھا جائے گا, وہ تب بھی چیختا رہا. وہ اتنا چیخا اتنا چیخا جب کفر پر برف بن کر, کفر پر بجلی بن کر گرا. جب بجلی بن کے گرا کفر اس کی تاب نہ لا سکا اور کفر کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا. پھر آخر وہ جامع شہادت نوش کر گیا, لیکن اس کے دل سے جو آگ نکلی تھی, اس کے دل سے جو پیغام نکلا تھا, آج پوری دنیا میں پورے ملک میں ایک ایک بستی میں وہ پیغام گونج رہا ہے. ہم نے بغیر دلیل کے کچھ نہیں کہا. کتابیں میرے پاس ہیں, لٹریچر میرے پاس ہے, حوالے میرے پاس ہیں. آؤ میرا چیلنج قبول کرو. خمینی کی یہ کتاب نہ ہو, اس کتاب میں یہ تحریر نہ ہو, خمینی کی لکھی ہوئی نہ ہو, یہ کفر بکا ہوا نہ ہو, آپ ہمیں فسادی کہو, ہم پر پرچہ کرو, ہمیں جیل میں ڈالو. لیکن اگر یہ کفر بھی ہو, یہ کتاب بھی ہو, خمینی کی لکھی ہوئی بھی ہو, ایران کی چھپی ہوئی بھی ہو, تو پھر اے انتظامیہ کے افسروں تم ہم سے ٹکراؤ گے تو ہم بھی ٹکرائیں گے. یہ بدماشی موجود ہے تو پھر سپاہی صحابہ کا راستہ نہ روکو. اگر اس کے بعد راستہ روکو گے, ہم ٹکرائیں گے, ہم قانون توڑیں گے, ہم سڑکوں پہ آئیں گے, ہم گلیوں میں آئیں گے, فوج ہوگی تب بھی ٹکرائیں گے, پولیس ہوگی تب بھی ٹکرائیں گے, ڈپٹی کمشنر ہوگا تب بھی ٹکرائیں گے, ایس پی آئے گا تب بھی ٹکرائیں گے. یا یہ کفر سب ہستی سے مٹ جائے گا یا ہم اس دنیا میں نہیں رہیں پر کے چاہیے. سپاہی صحابہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. توجہ کیجیے, خمینی ایک طرف ایک کفر بقا اور دوسری طرف پروپگنڈا اس کے الٹ کیا. پروپگنڈا کیا تھا؟ پروپگنڈا خمینی کا یہ تھا, لا شرطیا ولا غربیا, کوئی دایا نہیں کوئی بایا نہیں, اسلامیہ اسلامیہ سب مسلمان, یہ اس کا نعرہ تھا. اور اس کنارے میں ایک اور بات, آج بھی آپ ایران کے کھانا فراہم میں جاؤ تو ایک قدمہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو شیعہ سنی میں فرق کرتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی, یہ پروپگنڈا کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کرتے ہیں؟ یہ تحریر آپ نے دیکھی ہے کہ جو سیاہ سنی میں فرق کرتا ہے وہ نہ سیاہ ہے نہ اور اس کی طرف منسوب یہ اس تحریر کو خمینی کی طرف منسوخ کہ یہ خمینی کا اعلان ہے. وہ خمینی جس کی طرف یہ اعلان منسوخ کیا گیا کہ جو سیاہ سنی میں فرق کرتا ہے وہ نہ سیاہ ہے نہ اس کا مطلب کیا تھا؟ اگر یہ بات سچی ہوتی تو خمینی عمل سے اس کا مظاہرہ کرتا ہے. خمینی عمل سے اس کا لیکن جب خمینی نے اقتدار پر آنے کے بعد ایران کا دستور ترتیب دیا تو ایرانی دستور کی دفعہ پانچ میں خمینی نے یہ تحریر کیا کہ ایران کا صدر شیعہ اسنا عشری ہوگا, ایران کا وزیر اعظم شیعہ اسنا عشری ہوگا, ایران کا ہر وزیر شیعہ اسنا عشری ہوگا, ایران کے ہائی کورٹ کے سارے جج شیعہ اسنا عشری ہوں گے, ایران کے سپریم کورٹ کے جج شیعہ اسنا عشری ہوں گے, ایران کی پارلیمنٹ کا سپیکر شیعہ اسنا عشری ہوگا, ایران کی پارلیمنٹ کا ایک ایک ممبر شیعہ اسنا عشری ہوگا. وہ خمینی جو اعلان کرتا ہے کہ جو شیعہ سنی میں فرق کرتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے بلکہ امریکہ کا ایجنٹ ہے. خمینی کی اس تاریخ کے بعد جب اس نے ایران کا دستور بنایا تو یہ کہا کہ صدر بھی شیعہ, وزیر اعظم بھی شیعہ, ہر وزیر شیعہ, ہر مشیر شیعہ, پارلیمنٹ کا ممبر شیعہ, ہر جج شیعہ, یہ ہمارے دستور میں لازمی ہے. تو اس تاریخ سے وہ جدل آشکار ہو گیا, وہ فریب آشکار ہو گیا, وہ بدماشی آشکار ہو گئی جو اس تاریخ کی شکل میں تھی کہ جو شیعہ سنی میں فرق کرتا ہے نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. بتاؤ اس تاریخ میں اس قانون نے شیعہ سنی میں تفریق کی یا نہیں کی؟ فرق پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ تو پھر خمینی کا وہ قول جدل تھا, فریب تھا, بدماشی تھی, شیطنت تھی, وہ کفر تھا, وہ دھوکہ تھا جو اس نے ساری امت کو دیا تھا. چنانچہ آپ دیکھیے کہ اس وقت ایران کی کل آبادی 46 ملین ہے. کتنی آبادی؟ 46 ملین کا مطلب ہے کہ 4,07,00,000 کی آبادی اس وقت ایران کی, اور اس آبادی میں تقریباً ہمارا دعویٰ ہے کہ 35%, لیکن ایرانی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 35% نہیں, 25% سنی ایران میں موجود ہیں. ایران میں کتنے فیصد سنی ہیں؟ 5.25 کروڑ کی آبادی, 25% اگر سنی ہوگا مسلمان ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 2.25 کروڑ مسلمان ہوں. میری بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ خمینی کا دعویٰ کیا ہے کہ جو شیعہ سنی میں فرق کرتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی, لیکن دیکھیے 4.25 کروڑ کی کل آبادی, 2.25 کروڑ سنی, اور تہران کا جو شہر ہے اس میں سب سے کم سنی ہے, اور ان کم سنیوں کی تعداد 6,00,000 سے زیادہ, اور ان کم سنیوں کی تعداد کتنی؟ 6,00,000 سے زیادہ. تو 6,00,000 کی تہران شہر کی آبادی میں مسلمانوں کو ایک مسجد بنانے کی اجازت نہیں, ایک مسجد. توجہ ہے, 6,00,000 کی آبادی کے لیے ایک مسجد بنانے کی اجازت نہیں, اور پورے ایران میں 25% سنیوں کے لیے نہ کسی مکتب کی اجازت ہے, نہ مدرسے کی اجازت ہے, نہ کسی مکتب کی اجازت ہے. ایران کے اندر 25% سنی مسجدوں سے محروم ہے, مدارس سے محروم ہے, اور پاکستان میں 97% سنی. کتنے فیصد؟ اور صرف 3% شیعہ. پاکستان میں کتنے فیصد شیعہ؟ دیکھیے, یہ رحیم یار خان کا ڈپٹی کمشنر شاید میرے آداب و شمار نہ مانے, ٹھیک ہے, تو میں رحیم یار خان کے ڈی سی سے کہوں گا کہ اگر 3% شیعہ پاکستان میں نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے تو صرف رحیم یار خان کے ضلع میں مردم شماری کرا کے دیکھیں. نہیں سمجھے میری بات؟ اگر سنی, اگر شیعہ 3% سے زیادہ ہے تو صرف رحیم یار خان مردم شماری کرا. سن 1925 میں ان چاروں صوبوں کی جو مردم شماری شیعہ سنی بنیاد پر ہوئی تھی وہ آج بھی حکومت کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ اس میں ان چاروں صوبوں کی آبادی کے مطابق 3% شیعہ تھے اور 97% مسلمان تھے. اس تناسب کے بعد 3% شیعہ اور 97% لیکن یہ 3% شیعہ ہر گلی میں کہتا ہے امام باڑا چاہیے, ہر بستی میں کہتا ہے امام باڑا چاہیے, ہر شہر میں کہتا ہے امام باڑا چاہیے. میرے لیے علیحدہ فقہ ہو, علیحدہ تغلق لا ہو, علیحدہ پرسنل لا ہو, علیحدہ قانون ہو, اور ایران میں 25% سنیوں کے لیے نہ کسی مسجد کی اجازت ہے, نہ مدرسے کی اجازت ہے, اور نہ کوئی پارلیمنٹ کا ممبر وہاں سنی بن سکتا ہے. کوئی ممبر سنی نہیں ہے ایران کی پارلیمنٹ میں. اور پاکستان میں 238 ممبر ہیں قومی اسمبلی, ٹھیک ہے, 238 ممبران, 42 ممبر شیعہ. کتنے ممبر شیعہ؟ قومی اسمبلی 42 ممبر شیعہ. اور پاکستان کی چاروں صوبائی اسمبلیوں میں, چاروں صوبوں کی اسمبلیوں میں 136 ممبر شیعہ, 136 ممبر صوبائی اسمبلیوں میں شیعہ, اور 42 ممبر قومی اسمبلی میں شیعہ. اور بے نظیر کے وزیر اور مشیروں میں جن کی تعداد 36 ہے ان میں سے 17 شیعہ. کتنے؟ 17 شیعہ. پاکستان کا کی وزیر اعظم شیعہ ہے, سینئر وزیر شیعہ ہے, یوسف رضا گیلانی شیعہ ہے. اور اسی طرح آپ کو بھی یاد ہو وہ تو ہے بہت آپ کا وزیر بنے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, فیصل سالے ہیں آپ. اور وزیر اور مشیروں کی کل تعداد میں سے 17 شیعہ. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایران میں 25% سنیوں کے لیے نہ قومی اسمبلی کی ممبری ہے, نہ کوئی وزارت ہے, نہ کوئی ہائی کورٹ کی ججی ہے, نہ سپریم کورٹ کی عدالت کا کوئی قاضی بن سکتا ہے. لیکن پاکستان ایسا لوارس ملک ہے جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر کی گئی ہے, اور اس بنیاد پر جو ملک بنا ہے اس ملک میں کوئی تمیز نہیں ہے. جو بدماش چاہے شیعہ ہو چاہے کمیونسٹ ہو پاکستان کے اقتدار پر قابض ہو سکتا ہے. یہ ہمارے حقوق کا غصب ہے یا نہیں ہے؟ یہ سنیوں کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ 42 اسمبلی کے ممبر کیوں شیعہ ہیں, 17 وفاق کے وزیر اور مشیر کیوں شیعہ ہیں؟ اور مجھے بتایا جائے کہ پاکستان کی چاروں صوبوں کی پولیس کے سربراہ کا نام ہے ایس کے محمود. کیا نام ہے؟ ایس کے محمود. پاکستان کی پولیس کا سربراہ ہے جو سیکٹری داخلہ ہے. کون ہے؟ سیکٹری داخلہ ایس کے محمود. ایس کے محمود جو سیکٹری داخلہ ہے وہ کیا ہے. اور اس نے بے نظیر کے پچھلے دنوں کے 9 ملکوں کے دورے سے پہلے جو بے نظیر کو خفیہ رپورٹ لکھ کر دی ہے وہ اتنی زہر آلود ہے کہ اگر وہ خفیہ رپورٹ پاکستان کے اخبارات میں چھپ جائے ایک ہی دن میں پاکستان میں خانہ جنگی ہو جائے اور شیعہ کے خلاف ساری قوم اٹھ کر کھڑی ہو جائے. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس خط کے بہت سارے مندرجات ہم تک پہنچ چکے ہیں, اور وقت آنے پر ہم وہ خط شائع کریں گے. ایک تو باتیں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, اس خط میں ایس کے محمود نے بے نظیر کو بریفنگ دی ہے, بے نظیر کو لکھا ہے کہ پاکستان میں سعودی عرب کی وہابی حکومت پاکستان کے وہابیوں کو امریکہ کو ساتھ ملا کر شیعہ کو ختم کرنا چاہتی ہے, اور کشمیر میں جو مسلمان لڑ رہے ہیں وہ بھی وہابی ہیں, اور افغانستان میں جو مسلمان جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ بھی وہابی ہیں, اور کشمیر کے لوگ جو جنگ لڑ رہے ہیں انڈیا کے خلاف وہ بھی, اور افغانستان کے لوگ وہ بھی شیعہ کو کافر سمجھتے ہیں, حالانکہ اصلی مسلمان دنیا میں صرف شیعہ ہیں. یہ پاکستان کا کی وزارت داخلہ کا سچی پرائم منسٹر کو بریف کر رہا ہے کہ اصلی مسلمان شیعہ ہے, کیا تھا کہ یہ بدماش کوئی مفتی ہو جو فتویٰ دے رہا ہو. یہ بدماش مفتی ہے؟ کہتا ہے جی اصلی مسلمان شیعہ ہے، باقی امریکہ وہابی حکومت، سعودی کی، عرب کی وہابی حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان کو، شیعہ کو کچلنا چاہتا ہے. اور اس خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان میں کئی ایسی تنظیمیں ہیں جو شیعہ کو کافر کہتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ان تنظیموں کو فوری طور پر کچل دیا. تو دس ہزار والی جم گیا، دس ہزار والی بھی جم گیا. جی تین اتنے نہ تنیا جتوں نکلے تو سارا نام بھی سپاہی ایس کے محمود وفاقی سختی داخلہ. میری بات پر تجھے غور کرنا چاہیے، پاکستان سنیوں کا پاکستان ہے، یہ تیرے باپ کی جگیر نہیں ہے. اگر پاکستان کے مسلمانوں کو غلط فہمی سے بے نظیر کو اقتدار پر آنے کا موقع مل گیا ہے، تو بے نظیر کو کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. توجہ ہے، بے نظیر کو کسی خوش فہمی میں رہنا چاہیے. بے نظیر کو پتا ہونا چاہیے کہ تمہارا باپ بھی اس دنیا میں یہاں آیا تھا. رات کو وزیر اعظم تھا، صبح اٹھا تو اسیر اعظم تھا. اور میں نے اس وقت تیرے باپ کو بھی راول پنڈی کے جلسے میں کہا تھا کہ کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا. ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفان ابھارا کرتے ہیں، طوفان ہی ڈبویا کرتے ہیں. بی بی جی، یہ پاکستان تیرے باپ کی جگیر نہیں ہے، یہ سنیوں کا پاکستان ہے، مسلمانوں کا پاکستان ہے. ہم جانتے ہیں کہ ایران یہ سازش کر رہا ہے کہ پاکستان کو شیعہ اسٹیٹ کرا دیا، یہ سازش کرا ہے.
بالکل کر رہا ہے.
ایران پر حکومت فاروق اعظم کی تھی، ٹھیک ہے، لیکن شیعہ نے دجل کر کے ایران پہ قبضہ کیا. شام پر حکومت حضرت معاویہ کی تھی، شیعہ نے وہاں قبضہ کیا. کیوں؟ کہ وہاں کا سنی سو گیا تھا، وہاں کا سنی چادر تان کر لیٹ گیا تھا، وہاں کے سنی میں غیرت نہیں ہوئی. چنانچہ دیکھا کہ نوشہری فرقہ حافظ الاسد کا ایران میں برس اقدار آیا، تو اس نے 10 لاکھ سنیوں کا قتل عام. آج بھی ملک شام کے لاکھوں علماء پوری دنیا میں دھکے کھا رہے ہیں اور در بدر کی طرف دیکھا. کیوں؟ ملک مسلمانوں کا قبضہ شیعہ نے کیا، ایران کا ملک مسلمانوں کا قبضہ شیعہ نے کیا. اگر پاکستان میں سپاہ صحابہ کی یلغار نہ ہوتی، للکار نہ ہوتی، جرت نہ ہوتی، تکرار کی گول نہ ہوتی، سپاہ صحابہ اس قوم کو بیدار نہ کرتی، جس طرح اس الیکشن کے بعد شیعہ عورت بے نظیر اقتدار میں آئی ہے، جس طرح نصرت بھٹو اقتدار میں آئی ہے، جس طرح ستارہ وزیر اور نذیر اقتدار میں آئے ہیں، جس طرح اجلال حیدر زیدی شکتی دفاع اقتدار میں موجود ہے، آج پاکستان کی حکومت کو بھی شیعہ سپیٹ کرا دے دیا جاتا. سپاہ صحابہ کی یہ لواہ تھی، للکار تھی، حکومت نے خوف کھا کر اس کو شیعہ اسٹیٹ قرار دے دیا. اور آئندہ وقت میں بھی پاکستان کی حکومت کو ہم مطلب پہ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان سنیوں کا پاکستان ہے، شیعہ کا پاکستان نہیں ہے. سپاہ صحابہ آئندہ آنے والے الیکشن میں فضا کو اتنا عام بنا دے گی، ایسی فضا کر دے گی، ہر شہر میں وہی آدمی اسمبلی کا ممبر بنے گا جو شیعہ کو کافر کہتا ہوگا. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں بعض لوگ نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم سخت زبان استعمال کرتے ہو، تم تقریب کاری کرنا چاہتے ہو، تمہیں دعوت کے انداز میں بات کرنی چاہیے. کہتے ہیں یہ نہیں کہتے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی قرآن کہتا ہے اردو اللہ سبیل ربی کا پھر حکمتی بڑے لوئی رہتے، کہ دعوت اچھے طریقے سے دو اور اچھے طریقے سے تبلیغ کرو. تمہیں خود ہی لا سبیل ربی کا کہ آیت تو نظر آتی ہے, تمہیں قرآن کی یہ آیت کیوں نہیں نظر آتی جس میں قرآن نے کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ عليهم. اللہ واغلظ عليهم کہ اے نبی کافروں سے جہاد کرو, منافقوں سے جہاد کرو, واغلظ عليهم اور ان کے بارے میں سختی کرو. یا ایھا النبی جاہد الکفار بل منافقین واغلظ عليهم. واغلظ عليهم کا کیا معنی؟ سختی. مولانا عبد الکریم ندیم صاحب نے ترجمہ کیا کہ تم دیو مانے کا حاصل یہی بنتا ہے, سمجھو ہے, تمہیں یہ تو نظر آتا ہے خود ہی لاسا میری ربی کا پھر حکمت حکمت سے بات کرو. کبھی کسی کافر کو کافر نہ کرو. میں نے کہا کہ کافر کو کافر کہنے کا سبق اللہ کے قرآن نے کیا ہے. یہ ناز ہم نے قرآن سے سیکھا کہ قرآن نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کل یا ایھا الکافر لا اعبد ما تعبدون. پیغمبر کہہ دے اے کافر میں نہیں عبادت کرتا اس کی جس کی تم استعمال کرتے ہو, تم تحریف کاری کرنا چاہتے ہو, تمہیں دعوت کے انداز میں بات کرنی چاہیے, کہتے ہیں یہ نہیں کہتے. اور وہ کیا کہتے ہیں, دیکھو یہ قرآن کہتا ہے ادو اللہ سبیل ربی کا بل حکمتی بل نوئی رفل حسنا کہ دعوت اچھے طریقے سے دو اور اچھے طریقے سے تبلیغ کرو. تمہیں ادو اللہ سبیل ربی کا کہ آیت تو نظر آتی ہے, تمہیں قرآن کی یہ آیت کیوں نہیں نظر آتی جس میں قرآن نے کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ عليهم. کہ اے نبی کافروں سے جہاد کرو, منافقوں سے جہاد کرو, واغلظ عليهم اور ان کے بارے میں سختی کرو. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ عليهم. واغلظ عليهم کا کیا معنی؟ سختی. مولانا عبد الکریم ندیم صاحب نے ترجمہ کیا کہ تم دیو مانے کا حاصل یہی بنتا ہے, توجہ ہے, تمہیں یہ تو نظر آتا ہے خود ہی لاسا میری ربی کا پھر حکمت حکمت سے بات کرو. کہتے کسی کافر کو کافر نہ کرو. میں نے نے کہا کہ کافر کو کافر کہنے کا سبق اللہ کے قرآن نے دیا ہے. یہ انداز ہم نے قرآن سے سیکھا کہ قرآن نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے پیغمبر کہنے اے کافر میں نہیں عبادت کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور آخر میں کہا لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین علیحدہ ہے ہمارا دین علیحدہ. یہ قرآن میں کہا. اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کہتے ہیں جناب ایسی بات نہ کرو جس سے کسی کا دل دکھتا ہے, یہ بات کہتے ہیں. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مکے کا سردار تھا کون تھا بڑا؟ ابو جہل. اس کا کیا نام تھا؟ ابو جہل نام نہیں تھا, اس کا نام تھا عمر بن ہشام. اس کا کیا نام تھا؟ اور اس کی کنیت تھی ابو الحکم. ابو الحکم کا معنی فیصلہ کرنے والا, دانائی والا, دانش والا, یہ ابو الحکم کا معنی ہے. لیکن جب وہ ضد سے اتر آیا تو ساری دنیا کے سردار پیغمبر نے کہا یہ ابو الحکم نہیں ہے, یہ ابو جہل. تو جب محمد مصطفیٰ نے سردار مکہ کو ابو جہل کہا, اس کا دل دکھا تھا یا نہیں دکھا؟ تو ہمیں کہتے ہو کہ تبلیغ ایسے کرو کہ کسی کا دل نہ دکھے. تو جب پیغمبر نے عمر بن ہشام کو ابو جہل کہا تھا, اس وقت اس کا دل دکھا تھا یا نہیں دکھا؟ تم نبی سے بھی زیادہ فصیح و بلیغ بن گئے ہو کہ ہمیں روکتے ہو. تمہیں وہ واقعہ یاد نہیں آتا کہ اللہ کا پیغمبر ابراہیم رب واڑے میں چلا گیا اور رب واڑے میں جا کر کسی رب کا ناک کاٹا, کسی کا کان کاٹا, کسی کا ہاتھ کاٹا, کسی کے پاؤں کاٹے, کاٹے یا نہیں کاٹے؟ اور قرآن نے اسی انداز کو کہا فاجا آلہ ہوں جزادا, فاجا آلہ ہوں کہ ابراہیم پیغمبر نے ان کے خداؤں کے ٹکڑے پڑے کیے, ان کے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. جب ان کے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے پیغمبر نے کیے تو بتاؤ نبی کو نہیں پتا تھا اعوذ باللہ سبیل نبی کا بھی حکمت؟ تمہیں زیادہ جلدی پتا کرنے لگیا, تم نبی سے بھی زیادہ فصیح و بلیغ آ گئے ہو. ہر چیز کی ایک سٹیج ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک موقع ہوتا ہے. 13 سال مکے میں پیغمبر نے دعوت دی, بلال کو تبتی ریت کے لیے ڈالا گیا, دعوت جاری رہی. سمیا کا ٹکڑے کیے گئے, دعوت جاری رہی. لبینہ کی چمڑی ڈھیری گئی, دعوت جاری رہی. لیکن جب کفر سر پہ چڑھایا, جب کفر بدماشی پہ اتر آیا, جب کفر شیطنت پہ اتر آیا, جب کفر دلیل پہ اتر آیا, تو وہی سب کو مستوق پیغمبر جو 13 سال تک دکھ اٹھاتا رہا لیکن اس نے تلوار نہیں اٹھائی, تو اسی محمد نے بدر میں تلوار اٹھائی, اسی نے اس میں تلوار اٹھائی, اسی نے خندق میں تلوار اٹھائی, اسی نے حنین میں تلوار اٹھائی, اور 27 جنگوں میں آمنہ کے دور یتیم نے تلوار اٹھائی. تو معلوم ہوا کہ جب کفر سب سے اتر آتا ہے تو پھر بدر ہوتی ہے, پھر عہد ہوتا ہے, پھر خیبر ہوتا ہے, پھر حنین ہوتا ہے. پاکستان کی 45 سالہ تاریخ میں 40 سال 35 سال ہمارے علماء نے تبلیغ کی, یہ بتایا کہ ابوبکر سچا تھا, عمر سچا تھا, عثمان سچا تھا, علی سچا تھا, صحابہ نے کہا, صحابہ سچے تھے. یہ تبلیغ تھی, یہ دعوت تھی. لیکن کفر آگے بڑھتا رہا, کفر آگے بڑھتا رہا, کفر بدماشی پہ اتر آتا رہا, حتیٰ کہ کفر اتنا آگے بڑھ گیا کہ کفر خانہ کعبہ پہ چڑھایا, کفر نے کعبے پہ حملہ کر دیا, کفر بازار میں آ گیا, کفر ننگا ہو کر آ گیا. تو جس وقت تبلیغ کا زمانہ تھا تو 45 سال میں 35 سال 36 سال تک علماء نے تبلیغ کی ہے, چوکوں میں کفر کو نہیں رکھا گیا, چوکوں میں نظر کو نہیں رکھا گیا. لیکن جب کفر جیت پہ اتر آیا, کفر بدماشی پہ اتر آیا, کفر تشدد پہ اتر آیا, کفر ایران کے ڈالر پہ اتر آیا, کفر ایران کی سڑکوں پہ اتر آیا, کفر چاہے ریڈیو میں عام ہوا, چاہے ٹیلی ویژن میں عام ہوا, ایران کے اخباروں میں عام ہوا, تو اس کے بعد پھر بدر کا زمانہ آیا, پھر عرف کا زمانہ آیا, پھر خیبر کا زمانہ آیا, پھر خندق کا زمانہ آیا. اور زمانہ اس کا کس نے دوہرایا؟ اکبر نے دوہرایا. اور اس کے بعد مولانا حق نواز شہید نے اس کفر کو بازاروں میں ننگا کیا, چوکوں میں ننگا کیا. بولے والے مسلمان جو ایران کے انقلاب کو اسلامی کہتے تھے, میرے قائد نے ان کو للکارا, ان کو سمجھایا, او لوگو یہ اسلام نہیں ہے, یہ کفر ہے, یہ تجل ہے, یہ فریب ہے, اس کو تحریف کاری کہا گیا, فساد کہا گیا. لیکن میرے قائد نے چونکہ اس کو جہاد سمجھا تھا, وہ جہاد کرتا رہا. وہ صوفیوں, مولویوں, پیروں, چودھریوں ہمیں نصیحت کی بات کہنے والوں, دعوت اور ہوتی ہے, جہاد اور ہوتا ہے, دعوت کا تقاضا اور ہے, جہاد کا تقاضا اور ہے. تم دعوت کی بات کرتے ہو, سپاہی صحابہ جہاد کی بات کرتے, سپاہی صحابہ جہاد کی بات کرتی ہے. آپ اس جہاد میں ہمارے ساتھ ہیں, جو ہمارے ساتھ ہیں ہاتھ کھڑے کریں. دونوں ہاتھ ہم نے اللہ کو جو کافر کہا ہے بغیر دلیل کے نہیں کہا, بغیر دلیل کے, بغیر کتابوں کے. اگر اس اجتماع میں کسی کو تکلیف ہے, آپ کے ضلع کا ڈپٹی کمشنر کیونکہ شیعہ ہے اور وہ سپاہی صحابہ پر تشدد شروع سے کرتا آ رہا اور سپاہی صحابہ اس کا تشدد سے پی آ رہا, میں آج اس ڈپٹی کمشنر سے کہتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر ہی آ رہا, کتنے سال ہو گئے تیرے ضلع میں آ کر میرے قائد نے بھی تمہیں کافر کہا تھا اور آج میں بھی تجھے کافر کہتا ہوں. اگر تجھے اپنے ایمان کا بھروسہ ہے, اپنے ایمان کا دعویٰ ہے, تو چلو اور شیعہ نہیں کیس کرتے, تو ہائی کورٹ میں آ. ڈپٹی کمشنر اگر تیرے عدالت میں آنے سے شاید شیعہ کا کچھ بھلا ہو جائے, ٹھیک ہے. ڈی سی صاحب میں تمہیں کافر کہتا ہوں, تم شیعہ ہو, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ تم اسلام کے دشمن ہو, میں کہتا ہوں تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, میں کہتا ہوں کہ تم اسلام سے کوسوں دور ہو. میرا یہ دعویٰ ہے, میرا یہی دعویٰ میرا قائد دوہرا چکا ہے. میرا قائد اس نے کئی سال تک دوہرایا, اس نے اعلان کیا کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے, یہ اعلان کیا یا نہیں کیا. اور اس کے بعد میرے قائد نے کہا کہ شیعوں اگر تم میں غیرت ہے تو مجھے ہائی کورٹ میں مجھ پر مقدمہ چلاؤ, سپریم کورٹ میں مقدمہ چلاؤ. آج میں ڈپٹی کمشنر ہی یار خان سے کہتا ہوں کہ ڈی سی صاحب آؤ, ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ, سپریم کورٹ میں آؤ, تم مجھ پر مقدمہ کرو, تحصیل سپاہی صحابہ کے سرپرست کے مجھ پر مقدمہ کرو کہ ضیاء الرحمان فاروقی انمن سپاہی صحابہ کا قائد, انمن سپاہی صحابہ کا سرپرست میرے سینے میں آ کر مجھے کافر کہہ گیا ہے, حالانکہ میں مسلمان ہوں, حالانکہ میرا اسلام پر ایمان ہے, حالانکہ میرا دین پر ایمان ہے, قرآن پر ایمان ہے. آؤ تم ہائی کورٹ میں مجھ پر دعویٰ کرو اور ہائی کورٹ مجھے تحصیلت ملزم کے, تحصیلت مجرم کے, تحصیلت حالت کے, تحصیلت کی توہین کرنے کے مجھے عدالت میں طلب کرے. ہائی کورٹ مجھ سے پوچھے کہ یہ شوکت علی جو ڈپٹی کمشنر علی میرا خان ہے, یہ تو مسلمان ہے, تو اس کو کافر کیوں کہتا ہے, یہ شیعہ اپنے آپ کو اسلام کلم بتا کہتا ہے, تو کافر کیوں کہتا ہے. تو اس کے بعد شوکت علی صاحب کو اپنا ایمان عدالت میں ثابت کرنا ہوگا اور مجھے اس کی کوشت کا کیوں ثابت کرنا ہوگا. وہ اپنے ایمان کے لیے اصول قاضی لائے گا, وہ اپنے ایمان کے لیے ملا باقر مدرسی کو لائے گا, وہ اپنے ایمان کے لیے حرام حیون کو لائے گا, وہ اپنے ایمان کے لیے خمینی کو لائے گا, وہ اپنے ایمان کے لیے آپ حسینی کو لائے گا, وہ اپنے ایمان کے لیے ساجد نقوی کو لائے گا, لیکن میں اس کے سور کے لیے امام احمد بن حنبل کو لاؤں گا. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میری بات سے غور کریں, ہائی کورٹ میں میں امام احمد بن حنبل کو لاؤں, امام ابو حنیفہ کو لاؤں گا, شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب مونیت الطالبین کو لاؤں گا, امام مالک کے مسند موتا امام مالک کو لاؤں گا, میں عدالت کے کٹہرے میں امام غزالی کو لاؤں گا, امام ابن تیمیہ کو لاؤں گا, میں حاجی السنہ کو لاؤں گا, میں عدالت کے کٹہرے میں مجدد الفسانی کے مکتوبات بلاؤں گا، میں عدالت کے کٹہرے میں شیعہ کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ بلاؤں گا، شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی کو لاؤں گا، اپنے شکور لکھنوی کو لاؤں گا، اور میں اپنے قائد حق نواز جنوی کو لاؤں گا۔ شیعہ کو کیا تھا، آج اس اجتماع میں وہی چیلنج میں شیعہ کو کرتا ہوں کہ اگر اس بڑی عدالت میں میں شیعہ کا کفر ثابت نہ کر سکا تو اسی عدالت میں مجھے گولی مار دی جائے۔ ٹھیک ہے، اس سے کھلی دعوت تو کوئی نہیں ہو سکتی، یہ کھلی دعوت ہے، دعوت ہے یا نہیں؟ تو ڈپٹی کمشنر صاحب کو ضرورت کرنی چاہیے کہ اگر ڈپٹی کمشنر ضرورت نہیں کرتا تو کوئی جج ضرورت کرے، اٹارنی جنرل جج ضرورت کرے، پنجاب کی حکومت ضرورت کرے، وفاقی حکومت ضرورت کرے، کرے یا نہ کرے، ہم جو چوکوں میں کہتے ہیں کہ کیا تھا، آپ ہمیں چیلنج کرو، ہمیں بلاؤ، ہم کیا کو کافر کیوں کہتے ہیں، ہم عدالت میں ثابت کریں گے کہ کیا کا کلمہ وہ نہیں ہے جو مسلمانوں کا کلمہ ہے، شیعوں کی اذان وہ نہیں ہے جو مسلمانوں کی اذان ہے، شیعہ کا وضو نہیں ہے جو مسلمانوں کا وضو ہے، شیعہ کا وہ قرآن نہیں ہے جو مسلمانوں کا قرآن ہے، شیعہ کا وہ تصور توحید نہیں ہے جو مسلمانوں کا تصور توحید ہے، شیعہ کا وہ تصور رسالت نہیں ہے جو مسلمانوں کا تصور رسالت ہے، آپ ہم پر کیس تو کرو، عدالت میں تو آؤ، عدالت میں نہیں آتے راستہ تو نہ رو۔ یاد رکھو شیعہ کو کافر کہنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ سب کچھ اس تجل کے نتیجے میں ہے جو ایران سے آیا ہے، اس بدماشی کے نتیجے میں ہے جو ایران سے آیا ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ مولانا حق نواز نے ہمیں کافر کہا، چوکوں میں کہا، گلیوں میں کہا، بازاروں میں کہا، اس لیے حق نواز کو قتل کیا گیا۔ یہ جنگ کے کئی سیاہ لیڈر نے کہا کہ وہ چونکہ ہمیں کافر کہتا اس لیے اس کو قتل کر دیا گیا۔ میں نے وہاں بھی کہا اور آج یہاں بھی کہتا ہوں، شیعہ تمہیں بھول ہے، میرے قائد نے تمہیں کافر کہا، چوکوں میں کہا، گلیوں میں کہا، بازاروں میں کہا، لیکن میرے قائد کی شہادت نے ہماری منزل کو قریب کر دیا ہے۔ آج سے کئی مہینے پہلے جو آدمی ہمارے ساتھ مل کر شیعہ کو کافر نہیں کہتے، آج وہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ شیعہ کائنات کا بدترین کا کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں خون کا رنگ لانا، اس کو کہتے ہیں مہمیز، خون کی مہمیز ہونا، یہ خون رنگ لایا لایا ہے۔ تو اگر میرے قائد کی شہادت سے منزل اتنی قریب آ گئی اور اس کے بعد اگر میں قتل کر دیا جاؤں اور منزل اس سے بھی زیادہ قریب آ جائے تو اس سے بڑی میرے لیے کوئی سعادت نہیں ہے۔ اور تم نے یہ کہا کہ مولانا حق نواز نے ہمیں گلیوں اور چوکوں میں کافر کہا، آج میں لیاقت پور کے اس عظیم شان جلسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد نے تمہیں چوکوں میں کافر کہا، گلیوں میں کافر کہا، بازاروں میں کافر کہا، اگر خدا نے میری زندگی رکھی اور مجھے زندگی کے چند دن مل گئے تو میں تمہارے کفر پر مشتمل اتنا لٹریچر عام کر دوں گا انشاءاللہ، اتنی کتابیں، اتنے پمفلٹ، اتنی یادداشتیں پاکستان کے حکمرانوں کے دروازوں پر بھیج دوں گا کہ ڈپٹی کمشنر بھی اپنے دفتر میں بیٹھ کر کہے گا شیعہ کافر ہے، ایس پی بھی کہے گا شیعہ کافر ہے، اور کمشنر بھی کہے گا شیعہ کافر ہے، ڈی آئی جی بھی کہے گا شیعہ کافر ہے، اسمبلی کا ہر ممبر کہے گا شیعہ کافر ہے، ہر جج کہے گا شیعہ کافر ہے، ہم شیعہ کے قبر کو پارلیمنٹ سے لے کر ممبروں میں رات تک اور ممبروں میں رات سے لے کر ہائی کورٹ کے کٹہروں تک اتنا عام کر دیں گے کہ خمینی قبر سے بھی نکل کر آ جائے تمہارے قبر کی للکار کو روک اور جو ہے آپ اس کفر کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیں گے، جو ساتھ دیں گے آپ کھڑا کریں، ہماری جماعت کے یہ بہت ہی قیمتی ساتھی ہیں،
اور قابل قدر دوست ملک اسحاق کو پرسوں 307 کے ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے. اور اس کے بعد کوٹ سماوا کے تھانے کے عملے نے جو ان کے ساتھ سخت رویہ رکھا ہوا ہے وہ قابل تشویش ہے. قابل تشویش ہے یعنی انہوں نے ملک اسحاق کو دھمکیاں دی اور ان سے ملاقات پر پابندی لگائی اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آج میں اس اجتماع میں رحیم یار خان کے ایس پی سے خصوصیت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اگر ملک اسحاق پر تمہاری پولیس نے تشدد کیا تو سپاہی صحابہ تمہارے خلاف پورے پنجاب میں تحریک جائے. ٹھیک ہے. اور اس سلسلے میں 14 جون کو یہ اعلان دیا ہے 14 جون صبح 11 بجے کوٹ سماوا اڈا والی مسجد کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ہوگا. کل کو کل 14 ہے یا نہیں احتجاجی مظاہرہ. احتجاجی مظاہرہ کہاں ہوگا؟ اڈا والی مسجد. آپ اس احتجاجی مظاہرہ میں شریک ہوں گے. جس آدمی کو کوئی مجبوری نہیں ہے وہ ضرور اس مظاہرے میں شریک ہو جو اس عظیم مجاہد کے لیے آواز بلند کرنا باعث سعادت ہے. باعث جو اس کے ساتھ اس مظاہرے میں شریک ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں دونوں ہاتھ دونوں. رحیم یار خان کے ایس پی صاحب ڈی سی صاحب سپاہی صحابہ کو اتنا مجبور مت کرو کہ سپاہی صحابہ بازاروں میں اور گلیوں میں اور سڑکوں پہ تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نکل آئے. اگر تم نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو سپاہی صحابہ تمہارے تشدد اور ظلم کے خلاف بازاروں میں نکلے گی گلیوں میں نکلے گی احتجاج کرے گی اور اس احتجاج کو تمہارا باپ بھی روک نہیں سکے گا. ٹھیک ہے. ہم ملک اسحاق کے لیے رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. ان کے اوپر قائم ہونے والے تمام مقدمات کے پھر فوری خاتمے کا میں مطالبہ کرتا ہوں. ضلع رحیم یار خان کی انتظامیہ کو میری اس بات پہ غور کرنا چاہیے ورنہ میں اپنے سارے پروگرام چھوڑ کر آپ کے ضلع میں آ کر ملک اسحاق کی رہائی کے لیے خود بیٹھ جاؤں گا اور خود دیکھوں گا کہ تم کتنی دیر تک ملک اسحاق کے ضلع میں رہتے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ملک اسحاق کے ساتھ مولانا غلام کبریا کو بھی جیل میں ڈالا گیا. ہم تمہارے اس رویہ کی شدید مذمت کرتے ہیں. میں پھر کہوں گا کہ ملک اسحاق اور مولانا غلام کبریا کو فی الفور رہا کیا جائے. آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ ان کو منظور ہے. دونوں ہاتھ کھڑا ہے. نارا کے سودا لاؤ کر دے اس اور کتنا بڑا افسوس ہے کہ کوٹ سماپا کی مسجد کے امام حافظ احمد جی نبینا اس نبینے کو بھی تم نے گرفتار کیا ہتھکڑی لگا دونوں ہاتھ. نبینے تو کی خطرہ سی بات ہے. اللہ تعالی سارے نبینا کر دے. اور اس نبینے پر مقدمہ ایسی بھی پاگل حکومت کوئی ہوگی جو نبینوں سے ڈرتی کنوں سے ڈرتی اندھوں سے تمہیں کیا خوف. لیکن تم نے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہتھکڑیاں لگا کر جیل میں ڈالا ہے. کتنا بڑا افسوس ہے. اسی صاحب یہ تمہاری نااہلی کا ثبوت ہے کہ تم ایک نبینے کو جیل میں ڈالتے ہو. تمہیں شرم کرنی چاہیے. صبح 14 جون کو 11 بجے احتجاجی مظاہرے میں سپاہی صحابہ کے تمام کارکن اور تمام دوسرے مسلمانوں کو اس احتجاجی مظاہرے میں شریک ہونا چاہیے. شریک ہوں گے اس احتجاج میں آپ شریک ہوں گے.
اور میرے دوست یہ میرے پاس خمینی کا ایک کفر ہے. دیکھیے یہ خمینی کی کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے صحیفہ انقلاب. کیا نام ہے؟ اس پر لکھا ہے کہ حضرت امام خمینی کا سیاسی الہی وصیت نامہ. سیاسی الہی وصیت نامہ. اس کتاب کے 46 صفحے پر خمینی نے اپنے زندگی کا آخری کفر بکا. آخری کفر. خمینی کہتا ہے کہ میں جرات کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی جو آج کے دور میں ہے یہ رسول اللہ کے دور سے بہتر ہے. اور آگے خمینی کہتا ہے کہ حضور کے دور کے عرب میں صحابہ بھی حضور کی اطاعت نہیں کرتے تھے. توجہ توجہ. ایران کی 4.5 کروڑ کی آبادی اور عراق کی 2 کروڑ کی آبادی. عراق کی کتنی آبادی؟ 2 کروڑ کی عراق کی آبادی. اور 7 سال تک ایرانیوں نے عراق سے جنگ لڑی اور آخر میں شکست کھائی. آخر میں 5 کروڑ کی آبادی نے ایرانیوں سے شکست کھائی. عراق کی آبادی 2 کروڑ, ایران کی آبادی 4.5 کروڑ, اور اس ایران نے 7 سال ایرانیاں رگڑ رگڑ کے عراقیوں سے شکست کھائی ہے. اور یہ بدماش اس ایرانی قوم کو ان صحابہ سے بہتر کہتا تھا, کہتا ہے کہ جو 313 ہو کر بھی جنہوں نے ہزاروں کی سطح الٹ دی تھی, جنہوں نے 1000 ہو کر 10000 کا مقابلہ کیا, جنہوں نے کیسر و کسرا کے پٹکے اڑائے, جنہوں نے انتاکیا میں, افریقہ میں, ایشیا میں, بلوچستان میں, افغانستان میں سارے مقام پر قبر کو ناک چلے چپا کر پوری دنیا میں اسلام کے پرچم کو بلند کیا تھا. اس کفر کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ خمینی مسلمان ہیں؟ اس کفر کے بعد. اور یہ دیکھیے یہ ایران سے ایک تازہ کتاب چھپی ہے. کتاب کا نام ہے حق الیقین. یہ کتاب پرانی ہے لیکن نئی چھپی ہے. یہ کتاب ملا باقر مجلسی نے لکھی ہے. کس نے لکھی ہے؟ ملا باقر مجلسی. یہ شیعہ کا امام ہے, شیعہ کا ملعون مفکر ہے. خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار کے مقدمے میں لکھا کہ جس نے دینی معلومات حاصل کرنی ہو وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے. توجہ توجہ ہے آپ کی اور اونچی آواز سے توجہ ہے. دعا سے پہلے کوئی نہ جائے, توجہ کیجیے. یہ حق الیقین ہے. اس حق الیقین کے 285 صفحے پر خمینی کے اس ممدو نے, خمینی کے اس امام نے ایک ایسا کفر بکا ہے کہ جس کفر کا مقابلہ کوئی دنیا کا اور کفر بھی نہیں کر سکتا. توجہ توجہ ہے. کتاب کا نام ہے حق الیقین. کتاب کا نام کیا ہے؟ لکھنے والا ہے ملا باقر مجلسی. ایران کی چھپی ہوئی کتاب ہے. خمینی کے اس امام نے اس کتاب میں عقیدہ رجت لکھا. رجت, رجت کا معنی ہے لوٹنا. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن سب لوگوں نے قبروں سے اٹھنا ہے. اس کو کہتے ہیں عقیدہ بعثت, کہ قبروں سے ہر آدمی نے اٹھنا ہے. لیکن شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے بھی اگر امام مہدی چاہے تو قبروں سے لوگوں کو زندہ کر سکتا. اس کو کہتے ہیں عقیدہ رجب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ. اس عقیدہ رجب کے بعد میں خمینی کا یہ ملعون اور بدماش مندو ملا باقر مجلسی کہتا ہے کہ امام مہدی جب مکے میں آئیں گے, خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور اس کے بعد مدینے جائیں گے, حضور کے روضے سے باہر مہدی کھڑا ہو جائے گا اور لوگوں سے کہے گا محمد کے روضے میں یہ 2 اور قبریں کس کی ہیں؟ لوگ کہیں گے یہ محمد کے 2 صحابی تھے, پیغمبر کے سسر تھے, نبی کے خلیفہ تھے. امام مہدی کہے گا ان دونوں کو اس پیغمبر کے روضے میں کس نے دفن کیا؟ تو لوگ کہیں گے ان کو اس دور کے مسلمانوں نے دفن کیا. امام مہدی آگے بڑھے گا, کہے گا یہ بہت بڑا دنیا میں گناہ ہوا ہے, آگے بڑھ کر رسول اللہ کے روضے کی دیوار توڑے گا, دیوار توڑ کر اندر داخل ہو جائے گا اور اندر جا کر ابو بکر اور عمر کے روضے کو اکھاڑے گا, دونوں کی قبروں کو اکھاڑ کر ابو بکر اور عمر کو زندہ کرے گا, اور زندہ کر کے ابو بکر اور عمر سے کہے گا اے ابو بکر اے عمر, ہزاروں سال سے دنیا میں جو بدماشی ہو رہی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے, جو زنا ہوئے ہیں وہ تمہاری وجہ سے ہے, جو کفر ہوا ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے, جو شراب پی گئی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے, اگر تم علی کو اس کا حق دے دیتے تو حضور سے لے کر آج تک یہ زنا نہ ہوتے, یہ کفر نہ ہوتا, یہ شراب نہ پی جاتی. یہ بدماش کہتا ہے کہ اس کے بعد ابو بکر عمر ہاتھ جوڑ کر کہیں گے واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ بدماش کہتا ہے کہ امام مہدی آگے بڑھ کر ابو بکر عمر کے چہرے سے جسموں سے کفن اتارے گا, ان کا کفن اتار کر ان کو ننگا کر دے گا, اور ننگا کر کے ابو بکر عمر کو مدینہ کے چوک میں ایک درخت پر ننگا کر کے لٹکا دے گا, اور لٹکانے کے بعد ان کے جسموں پر کوڑے برسائے گا, ایک ہزار مرتبہ زندہ کرے گا, ایک ہزار مرتبہ مارے گا, حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی کوڑے برستے رہیں گے. اور ریاست پور کے مسلمانوں, دانشوروں, مولویوں, چودھریوں, یہ کتاب کو یقین پاکستان کے سکولوں میں کالجوں میں مفت تقسیم ہو رہی ہے. یہ کفر پھیل رہا ہے, اس کفر کو مٹانے کے لیے, اس بدماشی کو مٹانے کے لیے, اس دجل کو مٹانے کے لیے, اس فیصلت کو مٹانے کے لیے تمہارا فرض ہے کہ سپاہی صاحب کے پرچم کے لیے آ جاؤ. میں تمہارے دروازے پر اپنے قائد کا پیغام لے کے آیا ہوں. میں مولویوں سے کہتا ہوں, میں پیروں سے کہتا ہوں, سکول ماسٹروں سے کہتا ہوں, دکانداروں سے کہتا ہوں, تاجروں سے کہتا ہوں, شہر کے چودھریوں سے کہتا ہوں, کاؤنسلروں سے کہتا ہوں, آؤ اس کفر کو مٹانے کے لیے, اس تجل کو مٹانے کے لیے, اس سیاست کو مٹانے کے لیے تمام اختلافات بڑھا کر سپاہی صاحب کے پرچم کے نیچے آ جاؤ, تاکہ ہم اس کفر کو پاکستان کی سرزمین سے نکال کر اس کو دہشت گالا دے دیں, اور دجال کو دجال ثابت کریں, اور پاکستان کی اسمبلی سے اس کفر کو منوا کر. آپ سپاہی صحابہ کے ساتھ ہیں, جو اس کفر کے خلاف سپاہی صحابہ کے ساتھ ہیں ہاتھ کھڑا. اگر آج پاکستان میں ایک درباری ملا جو کل تک کوٹ اور پتلون پہنتا تھا, آج وہ اگر ساجد نقوی سے مل گیا ہے تو سپاہی صاحبہ اس کو بھی چوراہوں میں ننگا کرے گی, کرے گی یا نہیں کرے گی؟ وہ کہتا ہے کہ خواب میں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی, اور میں نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ آپ پاکستان کیوں نہیں آتے؟ حضور نے فرمایا میرے پاس کرایا کوئی نہیں. یہ بدماش جانتے ہو وہ کون ہے؟ تم مستفی, تم مستفی انقلاب کی بات کرتے ہو, آج ساجد نقوی فقہ جعفری کی بات کرتا ہے. بتاؤ اقتدار میں آؤ گے وہ فقہ جعفری لائے گا, تم کہاں سے مستفی انقلاب لاؤ گے؟ ایران کے ٹاؤٹ بن کر, ایران کے گماشتے بن کر, ایران کے کیڑے بن کر کبھی اپنے اوپر قاتلانہ حملہ کے ڈھانگ بچاتے ہو, کبھی اپنے اوپر جھوٹ بولتے ہو, کبھی تم پیسوں کو آویزہ کرتے ہو, اور کبھی کروڑوں روپے کے اشتہار اخباروں میں چھاپتے ہو. یاد رکھو سپاہی صحابہ نہ شیعہ کو معاف کرے گی, نہ تمہارے جاتے شیعہ ایجنٹوں کو معاف کرے گی. ٹھیک ہے, انجمن سپاہی صحابہ نے فیصلہ کیا ہے کہ 30 جون تک اگر ہمارے مطالبات حکومت نے تسلیم نہ کیے تو 1 جولائی سے سپاہی صحابہ پورے پنجاب نہیں پورے ملک میں تحریک چلائے گی. ہمارا پہلا مطالبہ ہے آپ کا حسین, فیصل صالح یار, امان اللہ سیال, ساجد نقوی اور غنفر سردار دادا ظفر عباس, غلام عباس مسی, ان کو مولانا حق نواز کے قتل کی تفتیش میں شامل کیا جائے. آپ کا یہ مطالبہ منظور ہے. اور دوسرا مطالبہ کہ 23 مارچ کو جنگ میں جو بم کا دھماکہ ہوا اس دھماکے کے تمام ملزمان کو فی الفور گرفتار کیا جائے. تیسرا مطالبہ کہ سپاہی صحابہ کے تمام گرفتار شدگان کو فی الفور رہا کیا جائے. مولانا کے ساتھ ہیں مولانا غلام کبریا ہے, حافظ احمد دین ہے, کبیر والا کے 18 نوجوان ہیں, ضلع مظفر گڑھ کے کچھ نوجوان ہیں, جنگ کے کچھ نوجوان ہیں, اسی طرح تنڈی کے کچھ نوجوان ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ سپاہی صحابہ کے تمام کارکنوں کو فی الفور رہا کیا جائے. اگر یہ مطالبات نہ مانیں گے تو یکم جولائی سے سپاہی صحابہ پورے ملک میں تحریک چلائے گی. آپ اس تحریک میں ہمارے ساتھ ہیں. اور اس کے علاوہ ایک میں بات حکومت سے کہتا ہوں کہ ہماری مصدقہ اطلاع کے مطابق پنجاب میں 4 ایرانی کمانڈوز داخل ہو چکے ہیں جن کا پروگرام پورے پنجاب کے مسلمان اور سنی علماء کو قتل کرنا ہے. اور محرم سے پہلے وہ پورے پنجاب میں کراچی اور حیدرآباد جیسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ ہماری مصدقہ اطلاع ہے, بلکہ صرف ہماری اطلاع نہیں, گورنمنٹ کی ایک ایجنسی کی بھی یہ اطلاع ہے کہ پاکستان پنجاب میں وہ 4 ایرانی کمانڈوز خانہ فرہنگ ایران کی طرف سے داخل ہو چکے ہیں. اور میں آج اس جلسے میں حکومت پنجاب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کمانڈوز پر ہاتھ ڈالو, ورنہ محرم الحرام سے پہلے پہلے یہاں کراچی اور حیدرآباد جیسے حالات پیدا ہوں گے جس کی ذمہ داری صرف اور صرف تم پر ہوگی. سپاہی صحابہ نے پاکستان میں اسٹوڈنٹس کے لیے ایک علیحدہ پلیٹ فارم کیمپ کیا ہے جس کا نام سپاہی صحابہ اسٹوڈنٹس پاکستان ہے, جس کے لیے مرکزی کنوینر گورنمنٹ ڈگری کالج چھنگ کے طالب علم عمر فاروق کو ہم نے بنایا ہے, جو 3 مہینے میں پورے پاکستان کا دورہ کر کے اسٹوڈنٹس کو, چاہے وہ یونیورسٹیوں کے ہوں, طلب کالجوں کے ہوں, مدارس کے ہوں, ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے ان کے انتخاب کرائیں گے. میں آپ سے کہوں گا کہ صرف اور ریاست پر ضلع رہیں یا خان کے تمام طلبا سپاہی صحابہ اسٹوڈنٹس میں شامل ہو جائیں. آپ اس کے لیے تیار ہو؟ جو اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں آپ کا صرف طالب علم مدارس پر سکولوں کے ساتھ, اور اس کے علاوہ سپاہی صحابہ نے ایک دوسرا پلیٹ فارم بنایا سپاہی صحابہ اساتذہ پاکستان, جس میں سکول ٹیچر اور مدارس عربیہ کے مدرسین ہیں. اور وہ سپاہی صحابہ اساتذہ پاکستان کے کنوینر قاری سمیع اللہ کو بلایا گیا, جو پورے پاکستان کا دورہ کر کے انشاءاللہ ایک سال میں 5,000 اساتذہ کا کنونشن لاہور میں منعقد کریں گے, تاکہ سکول ماسٹروں میں اساتذہ میں مولانا حق نواز شہید کا پیغام پہنچایا جائے. اس اصطلاح میں جو اساتذہ ہیں ٹیچر ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں, جو سپاہی صاحب اساتذہ پاکستان کی تنظیم میں شامل ہوں. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جو مدارس کے اساتذہ ہیں, مسجدوں کے مدرس ہیں, جو سکولوں کے اساتذہ, وہ اس میں شامل ہوں. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ان دونوں تنظیموں کے بعد سپاہی صحابہ بینکوں میں, سپاہی صحابہ ریلوے میں, سپاہی صحابہ پی آئی اے میں, سپاہی صحابہ پاکستان کے تمام بڑے بڑے محکموں میں قائم کی جائے گی. اور مجھے امید ہے کہ ہر سوسائٹی میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر محکمے میں مولانا حق نواز شریف کا پیغام انشاءاللہ گونج کرے گا. آپ سپاہی صحابہ کے ساتھ ہیں؟ آپ سپاہی صحابہ کی اپیل پر لبیک کہیں گے؟ جو لبیک کہیں گے ہاتھ کھڑا کریں. اور جو انتظامیہ سپاہی صحابہ کے راستے میں رکاوٹ بنتی, میں ان کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منہ چھپا کے جیے, نسل چھپا کے جیے, منہ چھپا کے جیے, نسل جھکا کے لیے, ستم گڑوں کی نظروں سے نظریں ملا کے لیے, ایک رات کم لیے تو ہے رکھوں ہم ان کے ساتھ پہ جو مشالیں جلا کے لیے. باہر تابا الحمد للہ جلا رہے ہیں. اللہ مسلم رسیم علیہ وسلم اے راہل عالمین, حضور علیہ السلام کی محبت نصیب فرما, سپاہی صحابہ کو ترقی عطا فرما, سپاہی صحابہ کے پروگرام کو آگے تک پہنچا, گلی گلی کوچے کوچے میں مولانا حق نواز شہید کے مشن کو عام فرما. اے راہل عالمین, گھر گھر میں ابو بکر عمر کا پیغام پہنچا, اور ترقی عطا فرما.
تیار کردہ پاک ریکارڈنگ سینٹر نمبر
پاک خون انقلاب بلائے گا خون ہے کشید کا یہ رائے گا نہ جائے گا جنگلی کا پاک خون جنگلی کا پاک خون جنگلی کا پاک خون انقلاب بلائے گا خون ہے کشید کا یہ رائے گا نہ جائے گا جنگلی کا پاک خون انقلاب بلائے گا جنگلی کا پاک خون انقلاب بلائے گا خون ہے شہید کا یہ رائے گا نہ جائے گا جنگلی کا پاک خون جنگلی کا پاک خون انقلاب لائے گا خون ہے شہید کا یہ رہو ہضم نہ ہونے دیں گے بھول ہے ایران کو ہضم نہ ہونے دیں گے بھول ہے ایران کو جب سے ہم اکاریں گے سیال پاکستان کو جو بچے گا رب دی ایرانی کو جائے گا جو بچے گا رب دی ایرانی کو جائے گا جنگلی کا پاک خون جنگلی کا پاک خون جنگلی کا پاک خون انقلاب لائے گا خون ہے شہید کا یہ لائے گا نہ جائے گا جنگلی کا پاک خون انقلاب لائے 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 گا خون ہے شہید کا یہ آئے گا نہ جائے گا جنگلی کا پاک لمبے لمبے ہاتھ سارے کاٹنے پڑیں گے اب لمبے لمبے ہاتھ سارے کاٹنے پڑیں گے اب لمبے لمبے ہاتھ سارے کاٹنے پڑیں گے اب کافروں کے بس کدے زمین پہ گریں گے اب پیغام بن کے ان کے سر پہ آئے گا موت کا پیغام بن کے ان کے سر پہ آئے گا
صحابہ کے اسیروں کو رہا کرو.